لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآله محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
فضلنا محترم ہماری گفتگو سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کے ذیل میں ہو رہی ہے خدا والے عالم کا ارشاد ہے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ یہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا فضل عطا کیا ہے فضیلت دی فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ جبکہ ہم نے علی ابراہیم کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی وآتیناہم ملکاً عظیماً اور ان کو ملک عظیم پر فائز کیا موضوع ہمارا یہ ہے کہ جس طرح خدا نے آل ابراہیم کو فضیلت عطا کی کمالات عطا کیے فضائل عطا کیے خداوند عالم نے آل محمد کو بھی فضیلت دی لیکن یہ امت آل محمد کو ملنے والی فضیلت کو قبول کرنے کے بجائے ان سے حسد میں مبتلا ہوئی یقین پوری امت نہیں ہوئی لیکن ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس نے ان سے حسد کیا اور یہ حسد عداوت میں بغض میں دشمنی میں تبدیل ہوئی اور تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ علی اور اولاد علی اس کا سب سے زیادہ شکار ہوئے کیوں اس لیے کہ وہی فضائل اور کمالات کا مجموعہ تھے آج میں خاص طور پر ایک فضیلت کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس سے بہت زیادہ حسد کیا گیا اور یہ فضیلت علی اور اولاد علی میں تو بعد میں آئی اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص فضیلت حاصل ہے بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے قبائلی نظام میں بھی اس چیز کو انسان کا کمال سمجھا جاتا تھا خاص فضیلت سمجھی جاتی تھی اور وہ ہے شجاعت شجاعت کو زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں ایک خاص امتیاز سمجھا جاتا تھا اور کسی قبیلے کا جب سردار بنایا جاتا تھا تو اس کے اندر جو خوبیاں دیکھی جاتی تھیں وہ شجاعت اور سخاوت بلکہ اس کے برخلاف بھی ہوتا تھا یعنی عملی طور پر بعض اوقات ان چیزوں کی رعایت نہیں ہوتی تھی اور ہر طرح کے لوگ بن جایا کرتے تھے ایک خاندانی نظام میں ایک قبائلی نظام میں لیکن بہرحال اس ٹرائبل سوسائٹی میں بھی ان کے جو ویلیوز تھے ان کے اندر یہ دونوں چیزیں بہت نمایاں حیثیت رکھتی تھیں سخاوت اور شجاعت اور خداوند عالم کی جانب سے بھی معاشرے میں قیادت کے لیے رہبریت کے لیے شجاعت کو بہت اہمیت دی گئی یہاں تک کہ قرآن کریم میں جناب جالوت کا تذکرہ آیا ہے کہ خدا نے تالوت کا تذکرہ آیا ہے کہ خدا نے تالوت کو جس وقت بنی اسرائیل کے لیے لیڈر بنایا تو بنی اسرائیل کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ خدا نے تالوت کو کیوں بنایا اور وہی بات جو ہر دور میں کی جاتی ہے آج بھی اسی طرح لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ساری چیزیں مال کے گرد گھومتی ہیں. تو جب لوگوں نے یہ کہا کہ تالوت کے پاس تو مال نہیں ہے، اس سے زیادہ مال تو ہمارے پاس ہے، ہمیں خدا نے کیوں نہیں بنایا، تالوت کو کیوں بنا دیا؟ تو سورہ بقرہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، کہ خدا نے تمہارے اوپر اس لیے اس کو منتخب کیا ہے کہ اس کو علم اور جسم میں برتری عطا کی. علم اور جسم، تو اس میں بھی آپ دیکھیں علم کو پہلے رکھا گیا، جسم کو بعد میں رکھا گیا. یہ خود ایک نقطہ ہے جو آج ہمارا موضوع نہیں ہے کہ علم کی اہمیت جسم سے زیادہ ہے، لیکن اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ جسم ہے. جسم سے مراد یہ فزیک نہیں ہے، چونکہ قدیم زمانے میں جسم کا استعمال بہت تھا، جسمانی طاقت اور قوت، خاص طور پر جنگوں میں جو انسان لمبا چوڑا ہوتا تھا، طاقتور ہوتا تھا، وہ گھوڑے دوڑا سکتا ہے، وہ تلوار چلا سکتا ہے، وہ سامنے والے کو پچھاڑ سکتا ہے، تو جسمانی قوت کی اہمیت زیادہ تھی. آج بھی زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا اور مشینوں کا زمانہ آ گیا، اور اب جنگیں جو ہیں وہ بٹنوں سے ہوتی ہیں، اب وہ ون ٹو ون فائٹ کا زمانہ اب نہیں رہا. لیکن یہاں جو لفظ جسم ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے باڈی، اس سے مراد ہے شجاعت. بعض اوقات ایک انسان بہت لمبا لڑنگا ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے جنگ سے، اس کی ہائٹ اس کے ویٹ کے کسی کام نہیں آتا. اگر انسان اندر سے بزدل ہو تو خواہ جتنا بھی لمبا چوڑا ہو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہر دور میں ایسے ہی ہوتے. اور انسان اگر بظاہر دیکھنے میں کمزور ہو، رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ہی 76 ایئر شاید ان کی ایج ہے، اور بہت کمزور ہے وہ دیکھنے میں جسمانی طور پہ، ان کا ایک ہاتھ بھی ڈیمیج ہے بم کے دھماکے میں، اور وہ امریکہ جیسی طاقت جو وہاں سے بحری بیڑا چل پڑا، یہاں تو یہ ہوتا تھا کہ بحری بیڑا اگر چل پڑا ہے تو حکومت گر جایا کرتی، اتنا روب تھا ان کا کس زمانے میں. اب وہ چل بھی پڑا، وہ آ بھی گیا، انہوں نے کئی وائلیشنز بھی کی اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کیٹیگوری کے لیے کہہ دیا دو جملوں میں خلاصہ کہ جنگ نہیں ہوگی اور ہم مذاکرات نہیں کریں گے. یہ ہمارے سامنے کی بات، پوری دنیا سمجھ رہی تھی جنگ ہونے والی ہے، اور پتہ نہیں اسٹاک ایکسچینج بیٹھ رہے اور ڈالر کی قیمت چڑھ گئی ہے اور ایران کی اکانومی بیٹھ گئی ہے. انہوں نے کہا جنگ نہیں ہوگی اور ہم مذاکرات بھی نہیں کریں گے. اب اس بات کو 6 مہینے تو ہو گئے نا، وہ کہاں ہے وہ بحری بیڑا، کیا کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے ان کے جہاز بھی پکڑ لیے، آئل ٹینکرز بھی پکڑ لیے، انہوں نے اس کا وہ $35 بلین والا ڈرون بھی گرا دیا. کیا بگاڑ دیا اس نے؟ اور ایسے حکمران بھی جو بہت لمبے تڑنگے تھے، بہت وردی بھی پہنتے تھے، بلکہ کھال کہتے تھے اس کو، وردی کو. ایک ٹیلی فون کال آئی، whether you are with us or with our enemies, you have to decide. And if you are not with us, then you are with our enemies. انہوں نے کہا نو سر، موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ، آئی ایم ود یو، انما معکم لا ما عدوکم. جب لوگ زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا کہ ہم والا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، یہ یقین دہانی ہم نے تاغوت کو کرایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کتنے لمبے چوڑے ہیں، کتنے طاقت ہے، کتنی جان ہے آپ کے اندر. اصل چیز یہ ہے کہ اندر سے آپ کے اندر شجاعت ہے یا بزدلی. لیڈرشپ کے لیے، قیادت کے لیے شجاعت ضروری. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تالوت کو اس لیے خدا نے مقرر کیا کہ اس کے پاس علم اور شجاعت ہے. جہالت کے ساتھ نہیں، جہالت کے ساتھ تو اسلام کوئی بھی عہدہ دینے کو تیار نہیں جاہل کو، لیکن علم کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ شجاعت. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. تو یہ جو شجاعت ہے یہ تالوت کو دیکھیں یا میرے عرض کیا زمانۂ جاہلیت میں جو قبائل ہوتے تھے ان کے سرداروں میں بھی شجاعت کو اہمیت دی جاتی. اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ فاتح خیبر کون ہے؟ مولا علی. مولا علی خیبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما خلعت باب خیبر و دقدقت حسن یہود بقوت جسمانیت بل بقوت الہیت. کہ یہ جو میں نے باب خیبر کو اکھاڑ دیا اور یہ جو میں نے یہودیوں پر کامیابی حاصل کر لی یہ قوت جسمانی سے حاصل نہیں کی ہے, یہ الہی قوت سے حاصل کی. جسمانی قوت سے تو خیبر کا دروازہ نہیں کھول سکتا تھا کوئی. دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے کئی پہلوان چاہیے ہوتے تھے. تو فقط جسمانی قوت سے اور جو کی سوکھی روٹی کھا کے, جو کی خشک روٹی نمک کے ساتھ کھانے کے بعد خیبر کا قلعہ کوئی فتح کر لے تو ایسا نہیں ہے, اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے. سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. قرآن کریم نے پیغمبر اکرم کے ساتھیوں کے بارے میں کہا ہے, سورہ فتح کی آیت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ حضور کے ساتھیوں کی خوبی ہے, کمال ہے. صحابہ کے فضائل میں اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے. یقیناً قرآن کریم کہہ رہا ہے, کوئی غلط تو نہیں ہو, کہ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں وہ کیا ہے؟ آپس میں رحم دل ہیں. علامہ اقبال نے اس پر شعر بھی کہا ہے نا, ہو حلق ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو آپس میں رحم دل ہیں اور دشمن پر سخت ہیں. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا, آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پہ سجدوں کے آثار نمایاں ہیں, اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور ان کے چہرے پہ سجدے کا نشان نمایاں. تو پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے ہیں, وہ شجاع ہیں. مولا کائنات خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, کیونکہ شجاعت ایک کمال ہے اور یہ کمال علی بیا کے ختم ہوتا ہے, تو اپنے بچپن کے بارے میں فرماتے ہیں مولا علی نہج البلاغہ میں ہے کہ انا وضعت فی الصغر بالکلاکل العرب وکسر تو نواجم قرون ربیع و مضر, کہ بچپن ہی میں نے عرب کے بڑے بڑوں کو بچھاڑ دیا بچپن میں, اور ربیعہ اور مضر یہ دو یمن کے وہ بڑے قبائل تھے جن سے عربوں کی اصل میں سارے برانچز نکلی. یہ جو عرب حجاز میں بھی تھے تو پیچھے سے ربیعہ یا مضر میں سے کہیں سے ہوتے تھے. تو فرمایا کہ ربیعہ اور مدر کی شاخوں کو درختوں کی میں نے کاٹ کے رکھ دیا بڑے بڑوں بچپن میں, بچپن کے بارے میں کہہ رہے. اور فرماتے ہیں مولا علی کہ واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا, اگر پورا عرب میرے مقابلے میں جنگ پہ آ جائے میں پیٹ پھیر کے جانے والا نہیں ہوں. پورا عرب آ جائے, صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ شجاعت عربوں کے بعض قبائل کی شان تھی, شناخت تھی. اس میں بنی ہاشم بھی سر فہرست تھے. ہاشمی شجاعت. البتہ فقط ہاشمی نہیں, کچھ اور قبائل بھی معروف تھے, ان کا تذکرہ آتا ہے کہیں کہیں, لیکن ہاشمی شجاعت اپنی جگہ ہے. اور علی علیہ السلام کی شجاعت تاریخ اسلام میں بہت مشہور. جو کمیٹی بنائی گئی جب دوسرے خلیفہ کے دنیا سے گزرنے کے بعد, چھ رکنی کمیٹی, اس کمیٹی کی جب میٹنگ ہو رہی تھی تو شیخ سلوک نے لکھا کہ علی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا, اس کمیٹی کے جو ممبران تھے, کہا کہ تم لوگوں کو خدا کی قسم میں یہ بتاؤ تم کہ جنگ احد میں, جنگ بدر کے بارے میں تو کچھ بات ہم کر چکے ہیں پہلے, فرمایا جنگ احد میں کفار و مشرکین کے 9 سپہ سالار یک بادیگرے کس نے قتل کیے؟ لوگوں نے کہا آپ نے کیا, اپنے شجاعت کو بیان کیا, کہا ایک کے بعد دوسرے, تیسرے, چوتھے, یہاں تک کہ 9 ان کے آئے اہم لوگ, اور 9 کے 9 کو آپ نے واصل جہنم کیا. جب 9 واصل جہنم ہو چکے تو اس کے بعد ان کا ایک غلام آیا, وہ غلام جس کا نام تھا سوعب, اور وہ غلام بہت لمبا تڑنگا تھا اور اتنا خوفناک تھا, اس کی آنکھیں ایسے سرخ تھیں کہ باقی سب لوگ دیکھ کے اس کو ڈر گئے, دہل گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا, کس طرح انتقام لے گا. اور اس نے آتے ہی کہا کہ میں اپنے آقا کا انتقام لینے کے لیے آیا. اور جب سامنے آیا تو کوئی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھا. علی علیہ السلام اس کمیٹی میں بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے کون گیا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اور کس نے جا کے اس کو دو نیم کر دیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے کیا, اقرار لیا لوگوں سے, لوگوں نے کہا آپ نے کیا. تو جنگ احد کے واقعات آپ نے بیان کیے. اور بعض اوقات ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں, شاید طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مولا لے جاتے تھے, تلوار ایسے چلاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے, سب کام ہو جایا کرتا تھا. تو معجزے سے نہیں ہوتا تھا, یہ باقاعدہ جنگ ہوتی تھی, اور اس جنگ میں علی علیہ السلام کو زخم لگتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے شمشیر چلانے والے اور سپہ سالار جب آتے تھے تو بعض اوقات اوپر سے نیچے تک کچھ نہ کچھ پہن کے آتے تھے, سر میں خوڑ, اوپر زرہ, ادھر ہاتھ میں یہ وہ, بعض اوقات صرف آنکھ نظر آتی تھی ان کی. لیکن علی علیہ السلام جو میدان جنگ میں جاتے تھے, فری ہینڈ جاتے تھے. آپ کے پاس بھی ایک زرہ تھی کبھی, پتہ ہے نا اس زرہ کی کہانی؟ ایک زرہ علی کے پاس بھی تھی, جب رشتہ بھیجا آپ نے, پیغمبر نے پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے, آپ نے کہا یہ تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک زرہ ہے, تین چیزیں ہیں. اب کیا کریں, علی کی تلوار بھی ضروری ہے, پیغمبر جانتے ہیں کہ علی کی تلوار کے بغیر تو اسلام کا کام چلے گا نہیں, اور ایک شہ سوار کے لیے گھوڑا بھی ضروری, بغیر گھوڑے کی بھی کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ زرہ تم بھیج دو, زرہ بھیج دو, اور وہ زرہ بیچ کے 400-450 میکسیمم 500 تک روایتیں ملتی ہیں, 400 سے 500 کے درمیان کہیں پر وہ زرہ بک گئی, اور وہ پیسے لا کے آپ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں رکھ دیے, یہ ہے مہر کی رقم, اس سے شادی ہوئی, اسی سے جہیز تیار ہوا, اسی سے شادی کی تیاری ہوئی, اسی سے باقی سارے کام کیے گئے. بس لوگ کہتے ہیں جہیز تو لینا بھی سنت ہے اور دینا بھی سنت ہے, پیغمبر نے جہیز دیا اور علی نے جہیز دیا, بالکل سنت ہے. وہ جہیز جو پیغمبر نے دیا اور وہ جہیز جو علی نے لیا, وہ کس کے پیسوں سے تھا؟ وہ دولہا میاں کے پیسوں سے تھا. اگر دولہا کے پیسوں سے جہیز لینا ہو تو جتنا لے لے سنت ہے, لیکن دلہن کے ابا پہ نظر ہے، ان کے ماموں پہ نظر ہے، ان کے بہنوئی پہ نظر ہے، ان کے خالوں پہ نظر ہے، ان کے بھائیوں پہ نظر ہے، تو یہ جہیز جو ہے سنت نہیں ہے، یہ لعنت ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے میں. اچھا میں ایک زرہ جو تھی علی علیہ السلام کے پاس وہ آپ نے بھیج دی، اور زرہ بہت ضروری ہے جنگ کے لیے. زرہ وہ لوہے کی جیکٹ سمجھ لیں آپ، لوہے کی چین سے بنی ہوئی جیکٹ ہے، کیونکہ جنگ میں بعض اوقات معمولی زخم بھی تو لگتا ہے نا. اگر ایک معمولی زخم بھی لگ گیا انسان زخمی ہو جائے گا، کیسے مقابلہ کرے گا؟ چلو ٹھیک ہے بڑا زخم نہیں لگا، لیکن معمولی زخم بھی لگ گیا ایک انسان اگر زخمی ہو کس طرح مقابلہ کرے گا؟ تو اس کے لیے ہلکے پھلکے چوٹ کے لیے، زخم کے لیے زرہ کام آتی ہے. اور بعض اوقات بھاری بھرکم تلوار چلتی ہے، زرہ کو کاٹتے ہوئے نکل جاتی. تو علی علیہ السلام جب آتے تھے تو زرہ کے بغیر، خورت کے بغیر آتے تھے، اور اس طرح مقابلہ ہوتا. اور بعض اوقات گھوڑے سے بھی نیچے اتر جاتے تھے. دیکھیں جنگ احزاب میں جب عمر بن عبد ود آیا تو آپ نے اس کے سامنے تین شرائط رکھی. کہا یا تو اسلام قبول کر لو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لوں، میں تو اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے پھر واپس چلے جاؤ. نہیں کہا واپس کیسے جا سکتا ہوں، میں واپس جاؤں گا تو مذاق اڑائیں گے لوگ، میرا خواتین مذاق اڑائیں گی، میرے خلاف اشعار پڑھ دیں گے، حجویہ اشعار، توہین آمیز اشعار، کہ یہ تو میدان جنگ سے بھاگ کے آ گیا. تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں تو گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہوں، تم بھی نیچے آ جاؤ، نیچے آ کے مقابلہ کر لیتے ہیں. اس نے کہا یہ تو معمولی بات آپ نے کر دی، آ جاتا ہوں میں نیچے، یہ آپ کے اوپر قبول ہے، کوئی بات نہیں، تین میں سے ایک بات مان لیتا ہوں میں، نیچے آ کے مقابلہ کر لیتا ہوں. چلے نیچے آ گیا وہ، تو نیچے آ کے مقابلہ کیا اس نے. تو علی علیہ السلام گھوڑے کے بغیر بھی مقابلہ کرتے تھے، کبھی گھوڑے پہ بھی کرتے تھے، گھوڑے کے بغیر، بغیر خود کے، بغیر زرہ کے، اور مقابلہ کرتے تھے. اور تلواریں لگتی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگتی تھی. جب آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، تو روایت میں ہے کہ آپ کے جسم پر 1000 زخم تھے، 1000 مختلف طرح کے، معمولی صحیح، لیکن 1000 زخم آپ کے جسم میں تھا. اور کتابوں میں ہے کہ ان میں سے 80 زخم جو ہے وہ صرف جنگ احد میں لگے. آپ کو 80 زخم جنگ احد میں لگے، کیونکہ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت، کہ وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ مسلمان ہار گئے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. تو پیغمبر اکرم کا دفاع کرنے میں کون پیش پیش رہا؟ علی پیش پیش رہے. اگر کوئی دوسرا نام ملتا ہے کہیں پر تو ابو دجانہ کا ملتا ہے، کہ ابو دجانہ پیش پیش تھے، نہیں موجود رہے جو نہیں گئے. نہ تو لوگ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ اس طرح بھاگ رہا تھا جیسے پہاڑی بکرا بھاگتا ہے، یہ تو لوگوں نے خود ہی کہا ہے. اور ایک میں عالم اہل سنت کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ لوگ حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور یہ اس طرح کہنا کہ بھاگ گئے یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے. اگر یہ کوئی توہین کی بات ہوتی تو ہمارے بڑے بڑے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں ایسا نہ لکھا ہوتا کہ بھاگ گئے، لفظ بھاگ گئے لکھا ہے، تو اس میں کوئی توہین نہیں ہے. مطلب یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ایک ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو اللہ کے رسول کے واقعی ساتھی ہیں اس کے بارے میں تو لکھا ہوا اشدہ علی الکفار رحماء بینہم، وہ تو نہیں بھاگیں گے دائرے. تو زخم بھی لگتے تھے. اور اسی جنگ احد میں آپ کے لیے حاطب غیبی کی وہ ندا آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پڑھے ایک محمد والے
محمد.
لا فتح، فتح نہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں فتح، فتح نہیں، اولا تو فتح ہے. لا فتح، فتح کہتے ہیں جوان، نوجوان، جوان، اس کو کہتے ہیں فتح. لا فتح الا علی, علی جیسا کوئی نوجوان نہیں, علی کی طرح کوئی جوان نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا پیر مولا علی مدد, تو میں کہتا ہوں پیر کیوں کہتے ہیں؟ پیر تو فارسی میں کہتے ہیں بوڑھے کو, جس کے لیے حاطف غیبی کی ندا آئی لا فتح الا علی, علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے, آپ کہہ رہے پیر. تو پیر تو بوڑھے کو کہتے ہیں, علی پیر نہیں ہے, فتح لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, یہ جنگ احد. تو جنگ احد میں آپ نے شجاعت کا کارنامہ دکھایا, جنگ بدر میں آپ نے شجاعت کا کارنامہ دکھایا. جنگ بدر میں 70 میں سے آدھے تقریباً آپ کی تلوار سے مارے گئے. جنگ احد میں نے ابھی عرض کیا کہ 9 اہم ترین ون بائی ون ان کے سپہ سالار ایسے مارے گئے کہ بچا کوئی نہیں. تو علی کی شجاعت سامنے آ رہی ہے نا, شجاعت سامنے آ رہی ہے. تو جن کے باپ داداؤں کو علی نے قتل کیا اپنی تلواروں سے, ان کے دلوں میں وہ بغض تو باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ علی کی تلوار سے جو لوگ مارے گئے, علی کی تلوار سے قتل ہونا بھی لوگ سعادت سمجھتے تھے. یہ بھی عرض کروں, بعض اوقات ایسا ایک واقعہ ہے کہ ایک مسلمان ایک جنگ میں کسی مشرک کو کافر کو گرا کے اس کو تلوار سے قتل کرنا چاہتا تھا. جب قتل کرنے لگا تو اس کافر نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں تیرے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہوں, کتنی بڑی ذلت ہے, کاش علی کی تلوار سے قتل ہوتا, کاش میں علی کی تلوار سے قتل ہوتا. علی کی تلوار سے بھی اگر کوئی قتل ہوگا تو اس کے قبیلے والے فخر کریں گے علی کے مقابلے میں گیا تھا بھائی, علی کی تلوار سے قتل ہوا. باقی لوگوں کے ہاتھوں سے لوگ قتل ہونے کو بھی ذلت سمجھتے تھے. صلوات پڑھے ایک محمد والے, تو یہ شجاعت کی داستان بہت ہے. جنگ احزاب کے اوپر تو پوری سورہ احزاب ہے. جنگ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں, احزاب حزب کی جمع ہے, اور جتنے گروہ تھے مشرکین کے وہ سارے اور یہودی بھی اس میں شامل ہو گئے. اس طرح 10,000 کا لشکر آیا. 10,000 کا لشکر اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. 10,000 کا لشکر پیغمبر لے کر گئے تو مکہ فتح ہو گیا. 10,000 کی معمولی بات نہیں تھی, 10,000 کا لشکر آیا. اور خود سورہ احزاب کی میں آپ کو ویسے تو ابتدائی بہت آیتیں ہیں, لیکن دو آیتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ احزاب میں اس کی ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ اس جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم, کہ جب وہ لشکر آیا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی, وہ زاغت الابصار, تو تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں پھیل گئیں, وہ بلغت القلوب الحناجر, اور تمہارے سینے جو ہے وہ منہ کو آ گئے, جس کو اردو میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنا, خوف سے کلیجہ منہ کو آ گیا, وتظنون باللہ ظنونا, اور تم خدا کے بارے میں برا گمان کرنے لگے. مسلمان برا گمان کرنے لگے خدا کے بارے میں. پھر کہا گیا وہ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, اور منافقین مسلمانوں کے لشکر کے اندر موجود منافقین, کہ منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا بیماری تھی, انہوں نے کہنا شروع کیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو دھوکہ نکلا. استغفر اللہ, قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ معاذ اللہ دھوکہ نکلا. قرآن کریم میں ہے کہ شیطان کا وعدہ دھوکا ہے, وہی الفاظ جو ہے معاذ اللہ اللہ اس کے رسول کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کیفیت تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ آپ کو رہنے کے قابل نہیں ہے, یہاں سے نکل چلو, یہ بھی اسی سورہ احزاب میں. تو یہ کیفیت تھی جنگ احزاب میں, اور تقریباً ایک مہینے تک خندق کے باہر پڑاؤ رہا احزاب والوں کا, اور خندق کے اندر مسلمان محصور ہو کے رہ گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ بھی ظاہر ہے دور سے آئے تھے مشرکین کفار, بہت دیر تک پڑاؤ ڈال کے نہیں رہ سکتے تھے, ظاہر ہے ایک مہینہ بہت ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہوں گی. انہوں نے کہا اس طرح تو ہم باہر رہیں گے, وہ اندر رہیں گے. تو ان کے کچھ لوگوں نے, چار پانچ لوگوں نے مل کے طے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں, راؤنڈ لگاتے ہیں, خندق کا جائزہ لیتے ہیں, اور کیا پتہ کوئی راستہ ہو اندر جانے کے لیے, ٹرائی کرتے ہیں. عمر بن عبد الود اور اس کے کچھ اور ساتھی تھے, انہوں نے راؤنڈ لگایا, جائزہ لیا خندق کی چوڑائی گہرائی. ایک جگہ سے کچھ کم نظر آیا, دیکھیں نا خندق کھولنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا, اور پتہ سلمان فارسی کے مشورے پہ بتائیے. تو وہ جو خندق تھی وہ اس طرح تھی کہ اس سے کوئی انسان یا کوئی گھوڑا یا اس طرح پلانگ کے چھلانگ لگا کے نہ آ سکے, اس کی گہرائی اور چوڑائی اتنی تھی. لیکن کوئی ایسی جگہ ان کو مل گئی کہ جہاں کچھ چوڑائی کم تھی. اس پہ تو باقاعدہ جی آئی ٹی بننا چاہیے, جی آئی ٹی کی. ایسا کیسے ہو گیا جب ایک لینتھ اور ویڈتھ اور ڈیپتھ بتایا گیا ہے کہ اس طرح خندق کھودنا ہے, تو کسی ایک جگہ پہ کم چوڑائی کیسے رہ گئی, اس کی انکوائری ہونی چاہیے نا. بہرحال وہ جگہ مل گئی اور وہ گھوڑوں کے ساتھ اندر آ گیا عمر بن عبد الود, چار پانچ اور آ گئے اس کے پیچھے, تین چار. اور آنے کے بعد اس نے حل بن مبارز ہے کوئی مقابلے پہ آنے والا, اب وہ آ کے چیلنج کر رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے تم اس طرح بیٹھے بیٹھے جیسے تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں, اگر ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے, خوف کی عالم ہے. اور وہ چیلنج کر رہا ہے, کوئی نکل کے جانے والا نہیں. کون کھڑا ہوا؟ علی کھڑے ہوئے, کھڑے ہوئے پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر وہاں سے اس نے کہا عالم مبارز کوئی ہے, میں پکار رہا ہوں, کیوں نہیں آتے تم لوگ مقابلے پہ, کیوں اسے مانو, تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کسی کافر مشرک کو قتل کر کے تم جنت بھی جا سکتے ہو, کہو مجھے قتل کرو جنت میں چلے جاؤ, یا میرے ہاتھ سے قتل ہوں گے جنت میں چلے جاؤ, دونوں صورتوں میں جنت ہے, جنت بانٹ رہا ہوں میں, جنت کے طلبگار سر جھکائے بیٹھے ہوئے آ نہیں رہے, کھڑے نہیں ہو رہے, اور سر جھکائے جھکائے کہہ رہے ہیں اس سے مقابلہ کون کر سکتا ہے, یہ تو اکیلے 20 آدمیوں سے مقابلہ کرتا ہے. کس نے کہا, ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس سے وہ ڈھال ہوتی ہے نا وہ گر گئی, اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیا. یعنی جا بھی نہیں رہے اور اگر کوئی جانے کا ارادہ بھی کرے ایسی بات ہے کہ پھر علی کھڑے ہوتے ہیں, پیغمبر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. یا رسول اللہ یہ بار بار علی کو بٹھا رہے, پہلی مرتبہ بھی بھیج دیں, پھر پہلی مرتبہ میں بھیج دیں, اکثر ہوتا ہے یہ جنگوں میں کہ علی کھڑے ہوتے پیغمبر بٹھا لیتے, پہلی دفعہ کیوں نہیں بھیج دیتے. بات یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ میں علی کو بھیج دیں گے تو یہی لوگ بعد میں شکایت کریں گے کہ ہمیں چانس ہی نہیں دیتے تھے. اللہ کے رسول نے سب کے لیے ایکول اپرچونیٹی رکھی ہوئی تھی, جنت کے حصول کے لیے ایکول اپرچونیٹی ہے, جو چاہے آ جائے میدان میں. لیکن اس ایکول اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا, یہاں تک کہ وہ گستاخی پہ اتر آیا, وہ توہین آمیز انداز میں گفتگو شروع کر دی, پیغمبر کے خیمے کے قریب پہنچ گیا اور اس نے دیدے کو زمین پہ گاڑ دیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے, پھر وہی کھڑے ہوئے. اب جو وہ کھڑے ہوئے تو اب پیغمبر کیوں ان کو بٹھائیں جب کوئی نظر نہیں آ رہا, تو آپ نے کہا جاؤ. اور جب جانے لگے تو فرمایا کہ برز الایمان کلو الى الکفر کل, کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اچھا دیکھیں علی پیغمبر کے رشتہ دار بھی ہیں, چچا زاد بھی ہیں, داماد بھی ہیں, تو یہ جو حضور ارشاد فرماتے ہیں نا کوئی جملہ ان کی شان میں, ان کی فضیلت میں, رشتہ داری کی وجہ سے نہیں فرماتے, بلکہ وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے. یہ سچویشن کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ کل کا کل ایمان جو ہے, کل کا کل اسلام جو ہے, وہ یہی تو ہے جو خندق کے اندر ہے نا, سارے مسلمان یہی ہیں. پیچھے جو مدینے میں چھوڑ کر آئے وہ خواتین, بچے, بوڑھے, ضعیف, کمزور, ان لوگوں کو چھوڑ کر آئے. کل کا کل اسلام یہاں موجود ہے, اور خندق کے اس پار کل کا کل کفر ہے, کفر اور شرک سب خندق کے اس پار ہے. اور یہ کل کا کل جو کفر ہے اس کا نمائندہ چل کے یہاں پر آ کے چیلنج کر رہے ہیں اسلام کو. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ علی بھی نہیں جاتے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ مولا علی بھی نہیں جاتے, تو کیا ہوتا؟ ختم ہو گیا تھا اسلام, کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ پانچ آدمی آ گئے وہاں سے, عمر ابن عبد وہ چیلنج کر رہے ہیں, دیگر چار پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ پہلے مرحلے پہ ون ٹو ون جنگ ہوتی تھی. ون ٹو ون ہونے کے بعد پھر جب بڑے بڑے لوگ, اہم لوگ مارے جاتے تھے, پھر جنگ کے مغلوبہ ہوتی تھی, جس میں پورے لشکر ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ ون ٹو ون شروع ہو گئی تھی. اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے, دس ہزار کا لشکر آ جاتا ہے, اندر چار ہزار افراد تھے, تین ہزار چار ہزار, تین چار ہزار میں سے کوئی ایک نکل کے جانے کو تیار نہیں تھا. اگر علی بھی نہ جاتے ختم ہو گئے تھے اسلام. یعنی یہ کیفیت یوں ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف علی کی فضیلت میں کہہ دیا, کیفیت یہ ہے کہ کل کا کل جو اسلام ہے اس کی نمائندگی یہ علی کر رہے ہیں, اور کل کا کل کفر جو ہے اس کی نمائندگی عمر ابن عبد بھوت کر رہا ہے. تو یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, صورتحال یوں ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا, پھر اس کے بعد دعا کی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, پیغمبر نے دعا کی علیہ السلام کے لیے. اور پھر علی گئے, عمر ابن عبد بھوت سے مقابلہ ہوا, اور اس مقابلے کے بعد ایک پردہ پر گرد و غبار ایسا اڑا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوا, اور تھوڑی دیر کے بعد تب گرد و غبار کا اثر کم ہوا تو دیکھا لوگوں نے عمر ابن عبد پڑا ہوا ہے زمین پہ. اب جب اس نے عمر کی حالت دیکھی, اس کے ساتھیوں نے, وہ بھاگے پیچھے الٹے پاؤں. اب جب وہ الٹے پاؤں بھاگے, لوگ ان کے پیچھے بھاگے, اب بہت سارے نکل آئے, اب تو موقع ہے. جلدی جلدی بھاگنے میں ان میں سے ایک خندق میں گر گیا, چار تھے نا, تین تو بھاگ گئے, ایک جو ہے وہ خندق میں گر گیا واپسی پہ. جب خندق میں گر گیا تو اوپر سے جا کے مسلمانوں نے پتھراؤ کر دیا اس کے اوپر, پتھر مارنے لگے اس کو. اس نے کہا یا تلوار سے مار دو, پتھر مار کے تو نہیں مارو. اس دوران علی پہنچ گئے وہاں پہ, لوگ پتھر مار مار کے اس کو مارنا چاہ رہے, پھر آپ خندق میں اترے اور پھر اس کا علاقہ کیا. پھر جب واپس آئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ علی کی ایک ضربت جو خندق میں لگی, یہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. پھر میں عرض کروں, کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ ایک ضربت جو لگی جس سے عمر ابن عبد بھوت ہلاک ہوا, اگر یہ ہلاک نہ ہوتا تو کیا ہوتا اندازہ لگایا. عبادت ہو رہی ہوتی دنیا میں, کس کی عبادت ہو رہی ہوتی؟ ختم ہو چکا ہوتا اسلام. تو پیغمبر اکرم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں علی کے فضائل میں, وہ اس کیفیت کے مطابق فرما رہے ہیں, لیکن امت نے یا امت میں موجود ایک طبقے نے اس کو اس طرح لیا کہ آپ اپنے چچا زاد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، علی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اب مظاہر ہے کہ اس مقام پر فائز ہو نہیں سکتے، بہت سخت کام ہے میدان جنگ میں جا کر کوئی کارنامہ انجام دینا. میں نہیں کہتا کہ ہر جنگ میں فقط حضرت علی نے کارنامے لکھا ہے، نہیں، تاریخ میں اور لوگوں کے واقعات ہیں، بڑے جنگجو لوگ بھی تھے. میں نے مثال دی ابو درجانہ کی، وہ مقابلہ کرتے رہے جنگ عہد میں، وہ بھی موجود تھے، نہیں گئے چھوڑ کر. اس طرح ایک خاتون تھی نصیبہ، خاتون، اور اس خاتون نے پیغمبر کا دفاع کیا، زخمی بھی ہوئی، اور بہت سے لوگ چلے گئے، ان کے نام بھی تاریخ میں لکھے ہوئے جو چلے گئے. تو کچھ اور بھی جنگجو لوگ تھے، ان کی جنگوں میں اور علی کی جنگوں میں فرق تھا. اب علی کی مظلومیت دیکھیے کہ ہر جنگ جو کامیاب ہو رہی ہے علی کی تلوار سے ہو رہی ہے، اہم ترین جنگیں، اور مسلمان سیف اللہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں. اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار وہ ہے جس سے بے گناہ لوگ مارے گئے. ایک شخص کہ جو میدان میں جب مغلوب ہو گیا کافر اور یہ تلوار لے کے پہنچے، تو اس نے کلمہ پڑھ دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی تلوار پھر بھی چل گئی. اس کے بعد یہ اطلاع پیغمبر اکرم کو ہوئی، آپ نے بلایا، آپ نے کہا ایسا ہوا تھا؟ کہاں یا رسول اللہ ایسا ہوا؟ لیکن وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. ظاہر سچویشن بھی ایسی تھی کہ ابھی تو وہ لوندے کے لیے آیا تھا، ابھی تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ مغلوب ہو گیا، جب اس نے دیکھا کہ موت سر پہ آ رہی ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا، تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے بھی اس کام کے لیے مبعوث نہیں کیا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھوں. اللہ کے رسول بھی جو لوگوں سے ڈیلنگ کرتے تھے، ان کے ظاہر پہ کرتے تھے. ظاہر بظاہر بھی اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو قتل نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کی تلوار جا بجا استعمال ہوئی. اللہ کی تلوار جنگ موتا میں گئی تو زید ابن حارثہ جو ہیں، وہ سب سے پہلے حضور نے ان کو بنایا تھا، وہ شہید ہو گئے. فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار، جعفر ابن ابی طالب بن جائیں گے، وہ بھی شہید ہو گئے. اچھا حضور نے فرمایا تھا وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں پرچم دے دینا، وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے فرمایا اس کے بعد تم لوگ خود ہی کسی کو بنا لینا. لوگوں نے ان کو بنا لیا. یہ بڑے جنگجو تھے، جنگجو تو تھے جنگی عہد میں، خاص طور پر پیچھے سے حملہ کرنے والے، اور پہاڑ میں جو پہاڑی کے اوپر جو مسلمان تھے ان کو تتر بتر کرنے والے یہی تھے. تو جنگجو تو بہت سے لوگ تھے نا، بہت سے قبائل جنگجو تھے عرب کے. پھر جب ان کے ہاتھ میں لیڈرشپ آ گئی تو انہوں نے دیکھا بڑے بڑے جو ہمارے پرچم دار تھے، سپہ سالار تھے، وہ کے بعد ایک شہید ہو گئے. رومیوں سے مقابلہ تھا تو انہوں نے کہا لوگوں سے کہا آپ لوگ ذرا کپڑے وپڑے چینج کریں اپنے. تو لوگوں نے کپڑے چینج کرنے شروع کر دیے. اب وہ جو رومن تھے وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کچھ چہرے شکلیں بدل بدل کے لوگ آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے ذرا رکو اور دیکھو کہ کوئی پیچھے سے مسلمانوں کی کمک تو نہیں آ گئی. اچھا اب یہ ایکسرسائز کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا سا پیچھے آتے رہے، یہاں تک کہ ایک یو ٹرن میں پہنچ کے انہوں نے ایک دم بیک ٹو پیویلین واپس آئے. لوگ اس کو کارنامہ بنا کے پیش کرتے ہیں، دیکھیں کیا جنگی حکمت عملی تھی کہ لوگوں کو بچا کے لے آئے، ورنہ سب شہید ہو جاتے. اچھا یہ جنگی حکمت عملی زید ابن حارثہ کی سمجھ میں نہیں آئی، جعفر تیار کی سمجھ میں نہیں آئی، عبداللہ ابن رواحہ کی سمجھ میں نہیں آئی، کہ انہوں نے تو جان قربان کر دیا، یہ ٹیکنیک وہ استعمال کر لیتے، خود بھی بچ جاتے اور لوگوں بھی بچا لیتے. اور یہ جنگی حکمت عملی مسلمانوں کو پسند نہیں آئی، کہ جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے گھر سے نہیں نکلتے تھے, جیسے ہماری ٹیم ہار کے آتی ہے تو گھر سے نہیں نکلتے تھے, اور اگر کوئی نظر آ جاتا کہیں تو خواتین مٹی اٹھا کے ان کے منہ پہ مارتی تھی کہ کیوں آئے تم واپس. تو لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اور بعد میں بھی پیغمبر کے رحلت کے بعد ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا گیا, مالک ابن عبیرہ کو, تفصیل میں نہیں جا رہا میں. یہاں تک کہ بعد میں بیت المال سے ان کا خون بہا ادا کیا گیا مالک ابن عبیرہ کا. اگر واقعی وہ مجرم تھا, اگر واقعی زکات کا منکر تھا, تو اس کا خون بہا کیوں ادا کیا گیا بیت المال سے؟ اس کا مطلب بے گناہ مارا گیا نا. تو بس غور یہ فرمائیے کہ جن کی تلوار نے اسلام کا دفاع کیا ہر وقت, ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو خطابات دے دی, وہی لوگ بن گئے. تو یہ اسلام کی تاریخ اس طرح سے. تو شجاعت ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر دور میں فخر کیا گیا. اور ایک جملہ پیغمبر اکرم کے بھی ہے, لیکن میں ایک دوسرا جملہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. اور یہی آج کی گفتگو کا آخری حصہ ہوگا کہ جس وقت امام سجاد دمشق میں پہنچے, جامع مسجد دمشق میں جب ان کو لایا گیا, یزید لے کر آیا, اور وہاں اس نے ایک سرکاری خطیب, درباری خطیب سے یہ کہا کہ تم آ کے تقریر کرو. امام سجاد وہاں موجود تھے, یزید موجود تھا اور مسجد بھری بھی تھی. یزید کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو یہ قیدی ہیں ہمارے, ان پر ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. اور وہ درباری خطیب گیا, اور جانے کے بعد اس نے تقریر شروع کی اور بنو امیہ کی شان میں قصیدہ خوانی کی, اور علی اور اولاد علی کے خلاف بدزبانی کی. تو جب وہ خطیب یہ سب کچھ کہہ چکا تو امام سجاد تو قیدی تھے نا, امام سجاد تو قیدی تھے وہاں پہ. تو امام نے اس خطیب کو مخاطب کر کے کہا کہ ویلک ایھا الخاطب, افسوس ہے تیرے اوپر اے خطیب, درباری خطیب, درباری ملا. فرمایا افسوس ہے تیرے اوپر اے خطیب, اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, تو نے مخلوق کی رضا کے خاطر خدا کو ناراض کیا, خالق کو ناراض کیا تو نے. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے, یزید کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا تم نے. بنو امیہ کی تعریف کی, بنو ہاشم کی مذمت کی, معاذ اللہ علی کی مذمت کر رہے ہو, یزید کی تعریف کر رہے ہو, افسوس ہے تیرے اوپر, پیسوں کی خاطر کر رہے ہو. فتبوؤ مقعدک من النار, تو نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا. اس طریقے سے ان ظالم کی مدح سرائی کر کے تو نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنایا. اور اس کے بعد امام نے یزید کو مخاطب کر کے کہا, یا یزید اذن لی حتی اسعد ھذہ الاباد, اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں لکڑی کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کر کچھ بات کروں. آباد, لکڑی کے ٹکڑے, ممبر نہیں کہا آپ نے, کہا لکڑی کا ٹکڑا. ممبر وہ مقام ہے جہاں سے اظہار حق ہو, جہاں سے اظہار حق نہ ہو, جہاں سے ظالموں کی مدح سرائی ہو, وہ ممبر نہیں ہے. وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے, لوہے کا ٹکڑا ہے, سیمنٹ کا ہے, موزائک کا ہے, ماربل کا ہے, جس طرح ہم چاہے بنا لیں, ٹائلس کا ہے, چاہے مہنگے ترین لکڑی کا بنا دیں, ممبر نہیں ہے. فأتكلم بكلمات الله فيهن رضن, تاکہ میں اس کے پر کھڑے ہو کر ایسی بات کروں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو, مجھے اجازت دے کہ میں اس پہ کھڑے ہو کر وہ بات کروں. اب یزید جو ہے پسو پیش سے کام لینے لگا. اچھا یزید جانتا ہے اہل بیت کو کچھ نہ کچھ واسطہ رہا ہے اس کے باپ دادا کا, باقی جو شام کے لوگ ہیں وہ اتنے جانتے نہیں, باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں یزید کے آس پاس وہ اتنا نہیں پہچانتے تھے. انہوں نے کہا یزید سے کہ دے دے اجازت, یہ نوجوان ہیں, یہ اسیر ہیں, یہ کیا کہیں گے, سن لیں گے ان کی بات. یزید نے کہا نہیں نہیں, ان کو اگر اجازت دی تو یہ بغیر ہمیں ذلیل کیے ہوئے نہیں اتریں گے. یزید کو اندازہ تھا, لیکن لوگوں نے اصرار کیا, لوگوں نے کہا ان کو بھی موقع دے رہے, موقع دے رہے. تو یزید پریشر میں آ گیا کہ جو لوگوں نے کہا موقع دے رہے, موقع دے رہے. یزید نے کہا ٹھیک ہے آئیے, آپ بھی کچھ کہہ دیجیے جو کہنا ہے آپ کو. اب جب یزید نے کہا کہ آئیے, تو اس کے بعد آپ تشریف لائے. روایت کے الفاظ ہیں فصعد المنبر, امام منبر پہ تشریف لائے. اب وہ منبر ہو گیا, اب لکڑی کا ٹکڑا نہیں رہا. امام آ گیا اس کے اوپر, اب منبر ہو گیا وہ, اب وہ لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے. اور اس کے بعد امام نے جو ارشاد فرمایا, میں اس کا ایک جملہ صرف سنانے کے لیے یہاں تک لے کر آیا ہوں. ایوہ الناس, اے لوگو, ہر ہر لفظ کی تشریح ہے لیکن ٹائم نہیں ہے کہ امام نے ایوہ الناس کیوں کہا, حالانکہ خطبہ جو ہوتا تھا عام طور پر ایوہ المسلمون اس طرح ہوتا ہے نا, ایوہ الناس سے نہیں ہوتا. تو ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ امام نے ایوہ الناس اس لیے کہا کہ امام ان کو ایوہ المسلمون کہنا نہیں چاہتے تھے, اس قابل نہیں تھے. تو یہ بات ہے. یا ایک بات اور, وہ کہتے ہیں کہ ایوہ الناس اس لیے کہا کہ اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جہاں تک یہ پیغام جائے گا, سب ان کے مخاطب. بہرحال امام نے فرمایا ایوہ الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبعین, کہ خدا نے ہمیں چھ چیزیں عطا کی ہیں اور سات چیزوں سے ہمیں فضیلت عطا کی. فرمایا اعطینا العلم والحلم, خدا نے ہمیں, ہم اہل بیت کو علم عطا کیا ہے, حلم عطا کیا ہے, والسماحة والفصاحة, اور سماحت اور فصاحت, والشجاعة اور شجاعت عطا کی, ہمیں شجاعت عطا کی ہے خدا نے. والمحبۃ فی قلوب المؤمنین, اور مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی ہے. خدا نے عطا کی ہے شجاعت, خدا نے عطا کی ہے فصاحت, فصاحت بلاغت شجاعت حلم تقویٰ علم, اس گھرانے کی شان ہے, اس گھرانے کی فضیلت ہے. اور فرمایا وفضلنا بأن من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ ہماری فضیلت ہے کہ پیغمبر اکرم ہم میں سے ہیں. یہاں تو لوگوں کو بتایا گیا تھا نا کہ معاذ اللہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے, اس کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کے گھر والوں کو لایا گیا ہے. یہاں یہ نوجوان منبر پہ جا کر یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ہم میں سے ہیں, ومن الصدیق, اور صدیق ہم میں سے ہیں. علی علیہ السلام کے لیے لفظ صدیق استعمال کیا امام, صدیق ہم میں سے ہیں. ومن الطیار, اور جعفر الطیار ہم میں سے ہیں. ومن اسد اللہ و اسد رسولہ, اور اسد اللہ اللہ کا شیر, اشارہ ہے جناب حمزہ کی طرف, اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر ہم میں سے. ومن سبتا ہذہ الامہ, اور ہم میں سے اس امت کے وہ سبطین ہیں حسن اور حسین ہیں. امام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا ہم وہ ہیں جن کو خدا نے شجاعت عطا کی. اب اس گھرانے کی شجاعت کا چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا اس گھرانے سے دشمنی اور بغض اور عداوت کا مظاہرہ شروع, قدم قدم پر اس گھرانے کے بچوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا. کل بھی ہم دو بچوں کا تذکرہ کر رہے تھے نا, دو بچے جو میدان میں گئے, ننھے بچے تھے, دو بھائی, کتنا مقابلہ کیا ہوگا, لیکن حتی المقدور مقابلہ کیا انہوں نے. لیکن آج جس بچے کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ فاتح کربلا ہے, وہ کربلا کا فاتح ہے, کیونکہ اس نے جنگ جیت لی, اس نے میدان مار لیا, اس نے شکست دے دی اپنے دشمن کو. اور آج 1500 سال بعد بھی دنیا یوم علی اصغر منا رہی ہے, جہاں لوگ اپنے ننھے بچوں کو لے کے آتے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں. بے شک شروع ایران سے ہوا ہے, لیکن اب تو یورپ امریکہ میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ مائیں اپنے ننھے بچوں کو لے کے آتی ہیں اور ہاتھوں میں بلند کرتی ہیں. آج کے دن, آج کے دن 6 محرم یوم علی اصغر, کہ اگر دین اسلام کے لیے ہمارے بچوں کی ضرورت ہو تو ہم اپنے بچے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. حیران ہے لوگ, یہ کون سا مکتب ہے, یہ کون سا مکتب ہے جہاں باپ مائیں اپنے بچوں کو پیش کر رہی ہیں 21ویں صدی میں آنے کے بعد. یہ وہ مائیں ہیں جو کربلا سے درس حاصل کر رہی ہیں, یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے سامنے جناب رباب کے کردار کو رکھا ہے. کربلا کی مائیں تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا. اور یہ وہ مجاہد ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں آیا, تلوار ہاتھ میں لے کے نہیں آیا, حسین کی آغوش میں آیا. اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین اپنے قاتلوں کے سامنے, اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی کہ اگر تمہارے زعم ناقص میں میں حسین گناہ گار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے. اللہ اکبر, اس بچے کا کیا قصور, اس کو تو پانی پلا دو. ایک ایسا سوال حسین نے کر لیا کہ کوئی بھی صاحب دل ہو, بے شک دشمنی ہو سکتی ہے, لڑائی ہو سکتی ہے, جنگ ہو سکتی ہے, لیکن انسان یہ تو سوچتا ہے اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کو پانی پلا دو. اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے, صحیح تو کہہ رہے حسین, اس بچے کا کیا قصور ہے. لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے, حسین صحیح کہہ رہے, اس بچے کا کیا قصور ہے, کسی طرح پانی پلا دینا چاہیے, دوسروں نے کہا نہیں پلانا چاہیے, ایسا نہ ہو اس کے بہانے حسین پانی پی لے. ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے خیال میں اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو میں تمہارے سامنے اس بچے کو اس کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں رکھ دیتا ہوں, اپنے ہاتھ سے آ کے پانی پلا دو. اب جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جناب علی اصغر کو رکھا گیا تو لوگوں کے دل اور پسیج گئے, لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. عمر سعد نے جب دیکھا کہ حسین نے ایک ایسا حملہ کر دیا اور اس 6 ماہ کے بچے نے ایسا حملہ کیا کہ میری پوری فوج شکست کھا گئی, تو ایک مرتبہ ہرملہ کو اشارہ کیا, اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, کلام یعنی حسین کی دلیل کو قطع کر دے, حسین کی زبان کو قطع کر دے. اور ایک مرتبہ جب امام حسین نے دیکھا کہ کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے, آگے بڑھ کے علی اصغر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, اور جیسے ہی علی اصغر کو اپنے گود میں لیا, ہرملہ نے ایک 3 پھل کا تیر, تیر سہ شوبھا جو وحشی درندوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ 3 پھل کا ایک تیر آیا. اور روایت کے الفاظ ہیں, فضوب الطفل من الاذن الى الاذن, یہ ننھا سا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے تھے, زمین کی طرف پھینکنا چاہتے تھے, نہیں, اس کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا, خدا کی قسم بروز محشر بارگاہ الہی میں اسی خون کے ساتھ حاضر ہوں گا. اور اس کے بعد حسین کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا, ایک آخری مرحلہ ہے, لیکن یہ مرحلہ بہت سخت ہے کہ اس ننھے بچے کی لاش کو اس کی ماں کے حوالے کرنا ہے. حسین نے ایک مرتبہ ہوا کا دامن ڈالا, ہوا کا دامن علی اصغر کی لاشے پہ ڈالا اور اس کے بعد ایک خیمے کی طرف بڑھے. حسین جیسا صابر باپ ہے, امام وقت ہے, لیکن ماں کے حوالے بچے کی لاش کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حسین ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں,
انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضائه و تسلیم مل امرے. بار الہ اگر تیرا حکم یہی ہے, اگر تیرا فیصلہ یہی ہے کہ ننھا سا بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو جائے, حسین یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہے. و تسلیم مل امرے, اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ماں کو آواز دی, رباب نکل کر باہر آئیں, سمجھی شاید بچہ پانی پی کر آیا ہے. کہا لے اصغر نے پانی پی لیا ہے. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا, بس ابا کے دامن کو ہٹا دیا. جب ابا کا دامن کو ہٹایا, جب چھدے ہوئے گلو کو دیکھا ماں نے, تو کوئی جملہ نہیں کہا, شرمندہ نہیں کیا, بلکہ صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا. ماں ہیں, ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں, فرمایا مسلو کا یونہر, میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں. اللعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کا اپنی بار الہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوان عزیز فلم عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا فروغ عطا فرما. جہاں جہاں زرداری ہو رہی ہے, زرداری اور زرداری سے شہدا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف, ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کامیابی عطا فرما. اس روز زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے, شہدا کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار و امان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.